العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک تو ہیں وہ اعمال جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک ہے ہمارا مزاج. اعمال وقتی ہوتے ہیں اور مزاج مستقل ہوتا ہے. روزے کا عمل صبح سے شام تک کے لیے اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت سے پہلے بھی روزہ نہیں ہو سکتا، اس وقت کے بعد بھی روزہ نہیں. لیکن روزے کا جو مقصود ہے تقویٰ، وہ دن میں بھی ہوگا رات میں بھی ہوگا، وہ وقت کا پابند نہیں ہے. اور اصل مقصود پوری شریعت پر غور کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اعمال کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے، ان کا اصل مقصد مزاج کا بنانا ہے. نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز جی لگا کر پڑھو، نماز قائم کرو تاکہ تمہارے دل میں میری یاد جم جائے. روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. زکات کے بارے میں فرمایا، خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. زکات کا مقصد بھی بتایا گیا، دلوں کو پاک کرنا، مال کی محبت سے دلوں کا پاک صاف کرنا. جس آیت میں حجاب کا پردے کا حکم دیا گیا، وہاں بھی ارشاد فرمایا گیا، اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطہر لقلوبكم وقلوبهن. کہ پردے کا حکم بھی اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس میں تمہارے دلوں کی اور ان کے دلوں کی بھی زیادہ صفائی ہے، پاکیزگی ہے. آج کسی حد تک ہم کچھ اعمال والی دینداری تک تو پہنچ گئے ہیں. ہم جو یہاں حاضر ہوئے ہیں وہ اعمال سے آگے بڑھ کر مزاج والی دینداری اپنے اندر لانے کے لیے، صفات حاصل کرنے کے لیے. ایک بار شیخ العزیز حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑی اہم شخصیت نے ایک سوال کیا. وہ شخصیت تھی مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کی. دونوں کی عمریں تقریباً ایک سی تھیں، اور تعلیمی کے زمانے میں بے تکلف ایک دوسرے کو چھیڑنے چھاڑنے کے بعد کبھی ایک ماضی رہا تھا. شیخ کا مزاج بچپن سے ہی، نوجوانی سے انہماک کے ساتھ کتابوں کے مطالعے کا تھا. دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. اور مولانا لدھیانوی بچپن سے ہی دنیا بھر کے حالات کی ایک فکر رکھتے تھے، دلچسپی ان کی اس سے تھی. اس سلسلے میں کچھ ایک دوسرے کو دوستانہ جملے ایک دوسرے سے کہتے رہتے تھے. پھر اللہ نے شیخ الحدیث کو جس مقام پہ پہنچا دیا، ہم سب کو کچھ نہ کچھ تو اس کا اندازہ ہے. ایک مرتبہ مولانا علی زیانوی حضرت شیخ کے پاس حاضر ہوئے آئے، بہت مشغول تھے شیخ، ملاقات کا وہ وقت نہیں تھا، لیکن مولانا علی زیانوی آئے اندر، سلام کیا، کتابوں کے ہجوم میں شیخ کو بیٹھا دیکھا، کہنے لگے اس وقت ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، جواب ابھی نہیں چاہیے، خوب سوچ سمجھ کر رکھنا، میں چند دن کے بعد آؤں گا. تو شیخ نے مصافحے میں ہاتھ پکڑے پکڑے پوچھا کہ سوال کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ یہ تصوف کیا بلا ہے. تو شیخ نے پوچھا ادھار کیوں رکھو ہو، ابھی لیے جاؤ. اور جواب اس کا یہ ہے کہ اس تصوف کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات، اور اس کی انتہا ہے ان تعبد اللہ کانک ترا. مولانا دھیانوی کہتے ہیں کہ واپس میں گیا اور سوچتا رہا کہ ظالم نے کیا جواب دیا ہے. سوچ کر آیا تھا کہ یہ کہیں گا تو میں وہ اس طرح کاٹ دوں گا، وہ کہے گا تو یہ اشکال کروں گا. اب اس نے تو ایسا جواب دے دیا ہے کہ کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا. واقعہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے اس اللہ کے بندے نے اس جواب کے ذریعے سمجھنا اور محنت کرنا، فوکس کرنا بہت آسان کر دیا. یہ مستقل طور پر استحضار والی کیفیت کیسے حاصل ہو؟ شیخ کے جواب میں اشارہ اس طرف تھا کہ بھائی یہ اصل میں اپنی نیت کو ٹھیک کرتے رہنے کی ایک مشق کا نام ہے. جو کام کرنا ہے ہم کو وہ اللہ کی رضا کی نیت سے کرنا ہے. جو کام، دینی اعمال تو ہیں ہی، کھانا پینا، مسکرانا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، آرام کرنا، کاروبار کرنا، گھر والوں کے حق ادا کرنا، بچوں کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرنا، اپنی بشری ضروریات پوری کرتے وقت بھی اللہ کی رضا اور اس کے حکم کی تعمیل کی نیت کرنا، ہر کام کے کرتے وقت. بس اس کی مشق جو کرتا چلا جائے گا، وہ یقیناً ایک نہ ایک دن ایک ایسے مقام پہ پہنچ جائے گا کہ اس کو اس قدر اللہ تعالی کی یاد حاصل ہو جائے گی جیسے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہو. یہ ابتدا ہے اور وہ انتہا ہے. یہ اتنا ضروری علم ہے اس زمانے میں، اس کو بہت سے لوگ اس کو فرض والا علم قرار نہیں دیتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فرض والا علم ہے وہ تو وہ ہے جو عقائد اور فقہ میں پڑھایا جاتا ہے، باقی اس کے آگے کا اگر کوئی لینا چاہے تو بہت اچھی بات ہے. علامہ شامی نے اپنی مشہور جو فقہ کی کتاب ہے اس کے مقدمے میں لکھا ہے، ان علم الاخلاصی والعجبی والحسدی والریائی فرض عین ومثلها غيرها من آفات النفوس كالكبر والشح والحقد والغش والغضب والعداوة والبغضاء والطمع والبخل والبطر والخيلاء والخيانة والمداهنة والاستكبار عن الحق والمكر والمخادعة والقسوة وطول الأمل ونحوها مما هو بين في ربع المهلكات من الإحياء. یعنی یہ علم حاصل کرنا کہ میرے دل میں کیسے اخلاص پیدا ہو، عجب سے کیسے مجھے چھٹکارا ملے، حسد سے کیسے مجھ کو چھٹکارا ملے، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کی بدخواہی میرے مزاج سے ہمیشہ کے لیے کیسے نکلے، غصہ میرا کیسے قابو میں آئے، دشمنی اور کینہ میرے دل سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے، لالچ، بخل، اترانا، خوشی، نعمتوں پر اترانا، بڑے بڑے بول بولنا، امانت میں خیانت کرنا، ذمہ داریوں کا پورا نہ کرنا، نفاق اور چاپلوسی، سچی بات کو قبول نہ کرنا صرف اس لیے کہ وہ میں ذرا بڑا ہوں کہنے والے سے، صرف اس لیے قبول نہ کرنا، دھوکہ دینا، ایک دوسرے کو غلط فہمیوں میں مبتلا کرنا، دل کی سختی، تو لمبی لمبی امیدیں، یہ تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا، یہ سب ان کا علم حاصل کرنا فرض عین، اور یہ تو اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے، علامہ شامی لکھتے ہیں، جب تک کہ بندے کو، انسان کو اس کے اسباب کا، اس کے حدود کا علم نہ ہو جائے. یہ علم کیسے حاصل ہوگا؟ یہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، یہ علم صرف کتابوں سے حاصل نہیں ہو سکتا. حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب اخبار الاخیار میں لکھا ہے، فارسی کی عبارت ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہوں. یہ نحیف ترین بندہ عبد الحق ابن سیف الدین ترک دہلوی بخاری عرض کرتا ہے کہ تمام ان ارباب فہم اور اصحاب بصیرت کے نزدیک جن کا شمار باخبر اور قابل اعتبار ہستیوں میں کیا جاتا ہے، یہ امر محقق اور مسلم ہے، یہ بالکل ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مؤثر ترین حالت بلکہ افضل ترین عبادت اہل اللہ کی صحبت اور مقربان دربار خداوندی کی ہم نشینی ہے. اس لیے کہ ان حضرات کی استقامت اور ثبات و استقلال کو دیکھ کر سالک کے اندر بھی ایک قوت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے. ہم لوگ سب محسوس کر رہے ہیں الحمدللہ، سالک کے اندر بھی ایک قوت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے عبادت کا تاب اور ریاضت کی مشقتوں کا برداشت کرنا، جو کہ اس طریق پر چلنے کے لیے لازم ہے، سالک کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بلکہ اور غور، خوب غور سے سنیے اس جملے کو، بلکہ ان حضرات کے جمال کے مشاہدے سے سالک کے قلب میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے. بلکہ ان حضرات کے جمال کے مشاہدے سے سالک کے قلب میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے شکوک و شبہات کی تاریکیاں کہ دراصل وہی بعد اور حجاب کا سبب ہوتی ہیں، اس کے قلب سے زائل ہو جاتی ہے. ایک فطری سی چیز ہے، اس کو کسی بحث کا موضوع بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم جب کسی فطری چیز کو بحث کا موضوع بنانے لگتے ہیں، نظری بنانے لگتے ہیں، تو گویا ہم خود تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں اختلاف کی بھی گنجائش ہے. ایک فطری چیز ہے، یہ بالکل فطری حقیقت ہے. یہ جو کردار کی خوبیاں ہیں، یہ جو صفات اور مزاج کی تبدیلی ہے، خاص طور پر یہ کسی نمونے کو دیکھے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. ارادے کے ساتھ بتکلف انسان عمل کر سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن مزاج کو تبدیل نہیں کر سکتا. مزاج تو تبدیل اس وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو کہ محبت کے ساتھ صحبت اختیار کی جائے، محبت کے ساتھ اس کو دیکھا جائے، سنا جائے، یاد کیا جائے، جان و دل کا سودا کیا جائے، جس کا مزاج پہلے سے بن چکا ہو. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے اسلام کو سمجھا تھا، پڑھ کر نہیں سمجھا تھا اور صرف سن کر بھی نہیں سمجھا تھا، بلکہ دراصل دیکھ کر سمجھا تھا. بعد میں جو حضرات آئے ان کی معلومات، ان میں بہت سے صحابہ کی معلومات سے یقیناً زیادہ رہی ہوں گی، ان کی تحقیقات و روایات، ان کی تصنیفات، یہ سب زیادہ رہی. لیکن پوری امت متفق ہے اس بات پر کہ بعد میں آنے والے سب مل کر بھی ایک گمنام سے صحابی کے برابر نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ اسلام جن حقیقتوں کے مجموعے کا نام ہے، ان حقیقتوں کو ان صحابہ کرام نے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں دیکھا تھا، اور اس معیار کی شخصیت تو بعد والوں کو دیکھنے کو نہیں ملی. بعد والوں نے ان کو دیکھا تو وہ اپنے بعد والوں سے بہتر ہوئے، اور ان کے بعد والوں نے ان کو دیکھا تو وہ اپنے بعد والوں سے بہتر ہوئے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے، وہ اخلاق کو سن کر نہیں سمجھے تھے، پڑھ کر بھی نہیں سمجھے تھے، بلکہ دیکھ کر سمجھے تھے. وہ واقعہ جو حضرت جی ہی کی زبان سے کئی بار سنا، آپ نے بھی بہت دفعہ سنا ہوگا، کہ مدینہ منورہ میں عید کا دن تھا، رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تیار ہو کر نکلے عید کی نماز پڑھانے کے لیے. اس طرح نکلے کہ دونوں نمازیں آپ کے دائیں بائیں چل رہے تھے، راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، انہیں بچوں کے پاس پاس کنارے کہیں ایک بچہ اداس سا بیٹھا ہوا تھا، کپڑے بھی اس کے میلے کو چلے تھے. دیکھ لیا، محسوس کر لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بچہ کھیل نہیں رہا ہے، خوش ہی نہیں نظر آتا. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اداس بندہ نظر پڑے اور اس کے پاس سے گزر جائیں یوں ہی. رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بچے کے پاس تشریف لے گئے، اس سے پوچھا، بیٹے کیا بات ہے، تم کھیل نہیں رہے؟ بچے نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، میں یتیم، میرے باپ کا انتقال ہو چکا، میری ماں نے بھی میرے باپ کے انتقال کے کچھ مدت کے بعد دوسری شادی کر لی، کون ہے جو میرے کپڑے بنائے، کون ہے جو مجھے نہلائے دھلائے؟ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور اس بچے سے پوچھا کہ بیٹے، تم مجھ کو اپنا باپ بنا لو گے، تم مجھ کو اپنا باپ بنا لو گے؟ بچہ یہ سن کر حیران رہ گیا، کیا فرما رہے اللہ کے رسول، آپ مجھ کو اپنا بیٹا بنا لیں گے؟ ہاں بیٹا، میں تیار ہوں. لپٹ گیا وہ اللہ کے رسول کی ٹانگوں سے، کہنے لگا بنا لیجئے مجھ کو اپنا بیٹا اللہ کے رسول. حضور اٹھے اور چلے، مگر اب عیدگاہ کی طرف چلنے کے بجائے واپس اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے اور جا کر گھر کی مستورات سے کہا کہ اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ، اور حسن اور حسین کے کپڑوں میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر فٹ آئے اس کے کپڑے اس کو پہناؤ، میں انتظار کر رہا ہوں. جب وہ تیار ہو گیا بچہ، پھر آپ نکلے ایک نئی شان کے ساتھ، دونوں شہزادے دونوں نواسے وہ تو پہلے ہی کی طرح آپ کے دائیں بائیں ہاتھ کو تھامے ہوئے پیدل چل رہے تھے، مگر یہ خوش نصیب بچہ آپ کے کندھوں پر سوار تھا. اب جب آپ گزرے اسی جگہ سے جہاں بچے کھیل رہے تھے، بچے تو ابھی بھی کھیل رہے تھے، تو اس بچے نے ان بچوں کو دوستوں کو پکار کر کہا کہ ذرا دیکھو مجھ کو، دنیا میں آج تک کسی بچے کو ایسا باپ ملا ہے جیسا مجھ کو ملا ہے؟ دیکھو ذرا میرے باپ کو، دیکھو میری قسمت کو. تو جن صحابہ نے یتیم بچوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، ٹوٹے دل والوں کے ساتھ دن رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ دیکھا ہوگا، یقیناً ان کا رتبہ افضل ہونا چاہیے، یقیناً یہ صفات ان کے اندر جس معیار پر پہنچی ہوں گی بعد میں نہیں پہنچ سکتی. صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں دیکھتے تھے، رکوع سجدہ، آپ کی دعائیں، آپ کا توکل، آپ کی شجاعت، آپ کی سخاوت، آپ کی قناعت، آپ کا غلطیوں کو معاف کرنا، آپ کا دشمنوں کو دوست بنا لینا، نفرتوں کا جواب محبت سے دینا، آپ کی ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کر لینے کی عجیب و غریب عادت، یہ سب دیکھتے تھے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ دیکھے بغیر نہیں آ سکتی، دیکھے بغیر نہیں آ سکتی. جب انسان جب تک دیکھتا نہیں تب تک اپنے کو بھی بہت کچھ سمجھتا رہتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے تب اس کو اپنی اوقات کا پتہ چلتا ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا میری نماز ہے، کیا اس بندے کی نماز ہے، کیا میرے اخلاق ہیں، کیا اس بندے کے اخلاق ہیں، کیا میری عادات ہیں، کیا اس بندے کی عادات ہیں، کیا میری ہمت ہے، کیا اس بندے کی ہمت ہے، کیا میرا عزم و ارادہ ہے، کیا اس بندے کا عزم و ارادہ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب بات اپنی کتاب تفہیمات الہیہ میں لکھی ہے. جو کچھ بات فرمائی ہے پوری عبادت پڑھنے کے بجائے اس کا خلاصہ عرض کرتا ہے یہ عاجز. فرمایا تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں لے کر آئے تھے وہ تین حصوں میں تقسیم کی جا سکتی. ایک تو ابتدا اور انتہا کے بارے میں، تخلیق کائنات اور آخرت اور انجام کے بارے میں عقیدوں کی تفہیم، اور اس کام کو پیغمبروں کی وراثت میں سنبھالا ہے اس امت کے علماء نے، شکر اللہ مساعیہم، جنہوں نے الحمدللہ عقائد کی تنقید کی، سمجھایا کہ توحید صفات کیا ہے، توحید افعال کیا ہے، توحید اسماء و صفات کیا ہے، بتایا تقدیر کا عقیدہ کیا ہے، ایمان بالملائکہ سے کیا مراد ہے. عقائد کے جو علماء ہیں ماہرین، انہوں نے سمجھایا. دوسرا، انبیاء علیہ السلام جو چیز لے کر آئے وہ اعمال کی تفہیم، اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی طاعتوں میں اور زندگی کے مختلف شعبوں کے متعلق ان ہدایات کو لے کر آئے انبیاء علیہ السلام، جن ہدایات کے ذریعے سے انسان کے اعمال و اخلاق ٹھیک ہو سکیں. فرمایا خط نبوت کے بعد اس علم کی تدوین، اس کی خدمت، اس کی حفاظت، اس کی اشاعت امت کے فقہا نے کی، امت کے علماء نے کی. اور تیسری چیز جو انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، وہ لے کر آئے تھے اخلاص اور احسان کی تصحیح. عجیب بات ہے، شاہ صاحب نے بھی وہی دو لفظ استعمال فرمائے جو جس کی طرف شیخ نے اشارہ کیا تھا، اخلاص اور احسان کی تصحیح، تصحیح الاخلاص والاحسان. اور ان کے بارے میں فرمایا کہ اصل میں تو پورے دین حنیفی کی اصل بنیاد، اصل جوہر، اصل ہدف، اصل نشانہ، اصل مغز، اصل مقصود یہی اخلاص اور احسان ہیں. کچھ آیات نقل کی اور اس کے بعد حضور کی وہی دونوں حدیثیں نقل فرمائیں، انما الاعمال بالنیات اور ان تعبد اللہ کانک تراہ. اس کے بعد امام ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ ھذا الثالث ادق المقاصد الشرعیۃ ماخذا واعمقها محددا بالنسبه الى سائر الشرائع وبمنزله الروح من الجسد وبمنزله المعنى من اللفظ وتكفل بها الصوفيه رضوان الله عليهم فاهتدوا وهدوا واستقوا وسقوا وفازوا بالسعاده القصوى وحازوا السهم الاعلى. شاہ صاحب فرماتے ہیں، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ جو تیسرا شعبہ ہے تعلیمات نبوی کا، یہ شریعت کے مقاصد و مطالب میں سب سے زیادہ دقیق، سب سے زیادہ باریک، سب سے زیادہ اہم ہے، اور اس کے اثرات بہت دور تک پہنچتے ہیں انسان کی شخصیت میں. اور شریعت کے سارے احکام کے مقابلے میں اس کا جو رشتہ ہے وہ ایسے جیسے روح کا رشتہ بدن سے، اور جیسے الفاظ معنی کا رشتہ الفاظ سے، مقصود الفاظ نہیں ہوتے، مقصود معنی ہوتے ہیں. اور یہ جو دین کا حصہ ہے اس کی ذمہ داری سنبھالی ہے حضرات صوفیہ رضوان اللہ علیہم نے. اللہ، انہوں نے صحیح راستہ پایا اور اللہ کے بندوں کو صحیح راستہ دکھایا. انہوں نے دراصل اللہ تعالی سے یہ علم حاصل کیا، یہ علم انبیاء علیہ السلام سے حاصل کیا، کتاب و سنت سے حاصل کیا، اور اس علم کو پھیلایا، خود پی اور دوسروں کو پلایا. وفازوا بالسعادۃ القصوی، اور بہت بڑی سعادت ان کے حصے میں آئی. کتنا اللہ تعالی ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں، آخری عشرے میں، سارے جھمیلوں جھگڑوں سے نکال کر، یکسو کر کے ایک مرد کامل کے قدموں پہ لا کے اللہ نے ڈال دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر حجت تمام کر دی. ایک بار نظام الدین مرکز کے ایک بہت اعلیٰ ذمہ دار، جنہوں نے حضرت مولانا الیاس کے زمانہ پایا تھا، میاں جی محراب نے مجھ سے کہا کہ جب کسی اللہ کے بندے کے پاس پہنچ جانے کی توفیق ہو جایا کرے تو سوچا کرو کہ دوسروں کے لیے تو عذر ہو سکتا ہے، اب تمہارے لیے کوئی عذر نہیں سنا جائے گا، تمہارے لیے کوئی عذر، تم نے دیکھ لیا، تم نے دیکھ لیا تقوی کسے کہتے ہیں، تم نے دیکھ لیا اخلاق کسے کہتے ہیں، تم نے دیکھ لیا امت کا غم کسے کہتے ہیں، تم نے دیکھ لیا تفقہ فی الدین کسے کہتے ہیں، تم نے دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی گہرائیوں سے شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت امید ہے انشاءاللہ، بہت امید. اللہ جانے اس عاجز کے دل و دماغ پر تو اس دفعہ امید کا ایسا غلبہ ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ حد سے آگے نہ بڑھ جائے اور سستی اور کاہلی تک نہ پہنچا دے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ، بار بار دل میں خیال آتا ہے ایک سیٹھ بھی اگر کسی فقیر کو اشارہ کر دیتا ہے کہ ذرا آ جانا میرے پاس، تو بہت امید کے ساتھ فقیر پہنچتا ہے. بچوں سے بھی کہہ کے جاتا ہے، آج تو سیٹھ صاحب نے بلایا. بچے بھی دروازے سے لگ کر بیٹھ جاتے ہیں، بچوں آج سیٹھ صاحب نے بلایا ہے، آج خالی ہاتھ واپس نہیں آؤں گا. بچے بھی امید کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ابا آئیں گے تو آج کچھ ضرور لائیں گے، آج تو جمعے کے دن ہے، سیٹھ صاحب کے بلانے پر گئے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خالی ہاتھ واپس آ جائیں. کیا بن بلائے ہم میں سے کوئی یہاں پر پہنچا ہے؟ کیسے بدگمانی کریں اپنے رب کے ساتھ کہ اس نے بلایا اور پھر یہاں سے خالی ہاتھ واپس کر دے. ڈر لگتا ہے بدگمانی کا، ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے ایک عجیب و غریب بندے تک ہم تک پہنچا، ہم کو پہنچا دیا. ہم اس لائق نہ تھے. اللہ کو ہماری محتاجی پر رحم آ گیا، اللہ کو ہماری محتاجی پر ترس آ گیا. پتہ نہیں ہمارے ماں باپ کی دعائیں قبول ہوئیں، ہمارے استاذوں کی دعائیں قبول ہوئیں، کیا اور کچھ ہو گیا؟ کیا کبھی ہم میں آپ نے کسی بیوہ کی چپکے سے خدمت کر دی تھی اور اس نے کچھ اپنے سر پر آنچل ڈھانک کر ہمارے لیے دعا کر دی؟ ورنہ کہاں ہم اور کہاں یہ نکھت ہے گل، کہاں ہم اور کہاں یہ نکھت ہے گل، نسیم صبح تیری مہربانی. بعض وقت یقین نہیں آتا کہ تو اس مجلس میں موجود ہے، کیا تیرا کیا امکان تھا تیرے آنے کی؟ تو اپنے آپ کو جانتا ہے، تو اپنے آپ کو پہچانتا ہے. اگر تو اگر اللہ نے دوسرے سے چھپا رکھا ہے تو تجھ سے چھپا ہوا تو نہیں ہے. کبھی کبھی خیال آتا ہے خواب دیکھ رہے ہیں کیا، واقعی ہم یہاں موجود ہیں؟ ایسے چنے ہوئے اللہ کے بندے پوری دنیا سے، ایسے طلب والے، ایسے احتیاج اور افتقار کا احساس والے، مشرق و مغرب سے لا کر اللہ تعالیٰ نے کہیں کسی ساقی میخانے میں تک پہنچا دیے. اب پہنچا دیا ہے تو امید ہے کہ میخانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے، میخانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. صرف ہم اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی اور بھی ہے جو ہمارے لیے اللہ سے مانگ رہا ہے، کوئی اور بھی ہے جو اللہ سے ہمارے لیے مانگ رہا ہے، کوئی اور بھی ہے جو اللہ سے ہمارے لیے رو رہا ہے، کوئی اور بھی ہے جو ہماری بے حضوریوں کو برداشت کر رہا ہے، کوئی اور بھی ہے جو ہمارے لیے ماں باپ سے زیادہ شفقت اور پیار کا جذبہ لیے بیٹھا ہے. اللہ آپ اس کی بھی نہیں سنیں گے؟ کیسے یہ بدگمانی کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں چمٹ جانے کی توفیق دے، ہمیں چمٹ جانے کی توفیق دے. اللہ ہم کو اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اندر صفات والا دین پیدا کر دے، مزاج والا دین پیدا کر دے، ہمارے اندر سے بخل کو نکال دے، حسد کو نکال دے، کینے کو نکال دے، ہمیں پاک صاف کر دے، ہمیں تواضع نصیب فرما. ہمارے اندر اللہ اپنی محبت کے چراغ روشن کر دے. بہت امید ہے انشاءاللہ، اور دل و جان سے دعا ہے اور سب کر رہے ہیں اس لوساکا شہر کے لوگوں کے لیے، یہاں کے میزبانوں کے لیے. سچی بات یہ، ہم کیسے شکریہ ادا کریں، کس طرح دعا مانگیں کہ ہمارے دل کو تسلی ہو. ان کا بڑا احسان ہے ہم سب پر، ہمارے خاندانوں پر ان کا احسان ہے، ہمارے بچوں پر ان کا احسان ہے، ہم جن اداروں سے تعلق رکھتے ہیں ان اداروں تک ان کا فیض پہنچے گا انشاءاللہ. جن ملکوں سے جن علاقوں سے آئے ہیں ان ملکوں علاقوں پر احسان ہے. دعا کر لیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خالی ہاتھ واپس نہ فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدہ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے. اللہ بلا استحقاق آپ نے یہاں پہنچا دیا بلا استحقاق جنت میں بھی پہنچا دیجئے گا. اللہ اگر استحقاق آپ دیکھتے آپ کی ذات عالی کی قسم ہم یہاں آنے کے لائق نہ تھے. اللہ ہم مسجد کے اندر گھسنے لگتے اور کوئی فرشتہ کھڑا ہوتا اور ہمیں تماچا مار کے واپس کرتا ذلیل کمینے تیرا یہاں کیا کام ہے. اللہ اللہ آپ نے جب بلا استحقاق یہاں تک پہنچا دیا تو بلا استحقاق منزل اصلی تک پہنچا دیجئے. اللہ 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 ہماری دعائیں قبول کر لیجئے. اور ہماری دعائیں قبول ہونے کے لائق نہیں ہیں تو اپنے بندے کی دعائیں قبول کر لیجئے اپنے بندے کی دعائیں قبول کر لیجئے اپنے بندے کی دعائیں قبول کر لیجئے. اللہ یہاں سے اٹھ کر بھی اگر مغفرت نہ ہوئی اور پھر جہنم میں بھیجے گئے اللہ قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے یہ لوگ کہیں گے یہ تو خانقاہ میں جاتے تھے یہ تو فلاں جگہ جاتے تھے یہ تو وہاں بیٹھ کر دعاؤں میں روتے تھے کیا کر کے آئے ہیں کیا آج ان کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کی رسوائی کا خیال کر لیجئے گا اپنے نیک بندوں کی رسوائی کا خیال کر لیجئے گا. اللہ آپ کے ایک عاشق بندے نے کچھ اس طرح مانگا تھا معاف کر دینا معاف کر دینا معاف کر دینا لیکن اگر معاف نہ کرنے ہی کا فیصلہ ہو تو اپنے محبوب کی نگاہ سے بچا کر مجھے سزا دینا. اللہ 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 ہم بھی امنی الفاظ کو مستعار لیتے ہیں. اللہ رحمت دو عالم کا بھی دل دکھے گا اور اللہ ان اولیاء کا بھی دل دکھے گا جو ہمیں حضور کا غلام بنانے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں. اللہ اس سے بھی زیادہ کیا محبت ہوگی اور اس سے بھی زیادہ کیا محنت ہوگی. اللہ ہمارے نصیب کو روشن کر دیجئے ہمیں قدردان بنا دیجئے. اللہ ہمیں قدردان بنا دیجئے. اللہ ہمیں قدردان بنا دیجئے. اللہ کوئی تو ہوگا اس مجمع میں جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی جس کا ٹوٹا دل آپ کو پسند ہوگا. اللہ اللہ نہ جانے وہ بندے جو نہیں آ سکے اللہ وہ بھی تو آپ کو بہت پسند ہوں گے. اللہ وہ انٹرنیٹ سے لگے بیٹھے رہتے ہیں رات میں دو دو بجے سنتے ہیں. اللہ وہ نہیں آ سکے دور سے بیٹھ کر حضرت کا بیان سنتے ہیں دعاؤں میں وہیں سے بلکتے ہیں اور وہ مستورات جو آنے کا تصور بھی نہیں کر پاتی. اللہ اللہ ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے اللہ کے مرد عورتوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ پاتے. اللہ ایک بہن جب دلہن بن کے رخصت ہوتی ہے رخصت ہوتے وقت بھائی کے کندھے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے اور بھائی اپنے کرتے کے دامن سے اپنی بہن کے آنسو پوچھتا ہے اور اس کو تسلی دے کر رخصت کرتا ہے. جب وہ دلہن چلی جاتی ہے تو وہی بھائی جو تھوڑی دیر پہلے بہن کو چپ کر رہا تھا وہی بھائی تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے اب میں کس کو ستاؤں گا میرے گھر کی رونق چلی گئی. اللہ اگر بیٹی کے آنکھ میں آنسو باپ نہیں دیکھ پاتا اگر بہن کے آنکھ میں آنسو بھائی نہیں دیکھ پاتا تو بندیوں کے آنکھ میں آنسو ان کا پیارا رب کیسے دیکھ پائے گا. اگر ہماری نہیں تو ان پردہ نشین عورتوں کی آمین ہی کو قبول کر کے آج
آج ایک بار ہم سب کو دیکھ لیجئے, ہم سب کو ایک بار ایک نظر ڈال دیجئے اللہ, ایک نظر ڈال دیجئے اللہ. محبت کی نظر نہیں مانگتے, رحمت کی نظر مانگتے ہیں. محبت کی نظر مانگنے کی ہمت نہیں ہوتی, کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں, کہیں آپ کی طرف سے یہ جواب نہ آنے لگے بدبختو میری محبت کی نظر مانگنے کی کیسے ہمت ہو رہی ہے تم کو. میری محبت کی نظر تو ابو بکر عمر پر پڑتی تھی, عثمان علی پر پڑتی تھی. اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے, اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے, ایک بار دیکھ لیجئے. کہہ دیجئے فرشتوں سے جاؤ مسجد عمر میں اعلان کر دو, میں نے تم سب کو معاف کر دیا, میں نے تم سب کو معاف کر دیا. اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے, اللہ آج سن لیجئے, اللہ آج مان جائیے, اللہ آج مان جائیے, اللہ آج مان جائیے, اللہ آج مان جائیے, اللہ آج مان جائیے. اللہ قیامت کے دن اگر آپ نے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تو ہماری ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ اللہ کیا وہ یہ نہیں کہے گی میں نے تو تجھ کو عالم بنایا تھا, یہ کیا کر کے آیا ہے, یہ کیا کر کے آیا ہے, کیا آج تجھے یہ سزا مل رہی ہے؟ اللہ ہمارے ماں باپ کا خیال کر لیجئے, ہمارے حضرت کا خیال کر لیجئے, ہمارے سلسلے کے تمام مشائخ کا خیال کر لیجئے. اللہ وہ محدثین وہ فقہا وہ ائمہ وہ علماء وہ ہمارے اکابرین, اللہ جنہوں نے مختلف انداز سے اس امت کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے, اللہ ان کی محنتوں اور آنسوؤں کا خیال کر لیجئے. اللہ اپنے محبوب کی امت کو ایک بار پھر عزت والے دن دکھا دیجئے. اللہ 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 پوری دنیا میں امت پر عجب حالات ہیں, ذرا سی امید پیدا ہوتی ہے اور پھر ایک مرتبہ اللہ پھر ایک مرتبہ مایوسیاں آنے لگتی ہے. اللہ اس امت پر رحم کر دیجئے. اللہ یہ افطار کا وقت ہے اور آپ نے فرمایا ہے اس وقت جو مانگو گے دوں گا. اللہ ہم نے جتنی دعائیں اب تک کی ہیں یا آئندہ کریں گے ان سب دعاؤں کو قبول کر لیجئے, ان سب دعاؤں کو قبول کر لیجئے, ان سب دعاؤں کو قبول کر لیجئے. اللہ ایک گزارش اور ہے, ایک درخواست اور ہے, ہم سب کے نام لے لے کر اللہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر, ان پر اور ان کے اہل بیت پر, صحابہ اور صحابیات پر, ازواج مطہرات پر, ذریت طیبہ پر, ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر, اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.